السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور آیت نمبر 11. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ سورہ نور میں ہم نے پچھلی دفعہ احکامات لیان پڑھے تھے، اور لیان کا مطلب آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر شوہر بیوی کو کچھ غیر حالت میں دیکھ لے اور وہ گواہ نہ لا سکے تو ایسی صورت میں قاضی کے پاس وہ لوگ کھڑے ہوں گے، دونوں شوہر اور بیوی، چار دفعہ قسم کھائیں گے. یعنی بیوی پہلے قسم کھائے گی کہ شوہر نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے وہ جھوٹا ہے، اور پانچویں دفعہ وہ کہے گی کہ اگر شوہر نے جو الزام لگایا ہے مجھ پر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اسی طرح سے شوہر بھی پہلے چار دفعہ قسم کھائے گا کہ میں نے جو الزام لگایا ہے وہ سچ بات ہے، اور اگر میں جھوٹا ہوا تو پانچویں دفعہ وہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. یعنی اپنے اوپر خود لعنت کی دعا کرنا، یہ لیان کہلاتا ہے. اور یہ کس صورت میں ہے؟ شوہر اور بیوی ہی کی صورت میں ہے یہ، کہ شوہر بیوی کو کسی غیر کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لے. اسی طرح سے ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی، حد قذف. حد قذف دراصل زنا ہی کے الزام میں کوئی کسی کو دیکھ لے کچھ کرتے ہوئے اس طرح سے، اور وہ چار گواہ نہ لا سکے اور اس نے یہ الزام بھی لگا دیا، تو ایسی صورت میں خود اس الزام لگانے والے کو کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے. اسے حد قذف کہتے ہیں، کسی اور الزام کے لیے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے زنا کے الزام کے لیے ہے. تو یہ حد قذف ہوئی. اسی طرح سے تعزیرات آتا ہے. تعزیرات ایسے جرم کو کہتے ہیں یا ایسے معاملات کو کہتے ہیں یا مسائل کو کہ اسلامی عدالت یا مسلمانوں کے جو قاضی ہوں گے وہ تمام معاملات کو سامنے رکھ کر، ثبوتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے، اور وہ سزائیں، وہ فیصلے چینج بھی ہو سکتے ہیں حالات کو سامنے رکھ کر، وہ تعزیرات کہلاتی ہیں. کیونکہ حدود جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فکس ہیں، لہذا سزائیں وہی دی جائیں گی، لیکن تعزیرات کیا ہوں گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو سامنے رکھ کر صحیح طریقے سے ایمانداری کے ساتھ کچھ فیصلہ کیا جائے گا، جس پر پھر سزائیں مجرم کے لیے تجویز کی جائیں گی. تو وہ ایسے جو مسائل پیش آتے ہیں یا ایسے جو کیسز آتے ہیں ان کو تعزیرات کہتے ہیں. اسی طرح سے حد رجم. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کنواری لڑکی اور لڑکا، انمیرڈ لڑکا، اگر ان سے اگر یہ جرم سرزد ہو جاتا ہے زنا کا، تو ایسی صورت میں ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور سب کے سامنے لگائے جائیں گے، تاکہ آئندہ کسی کو ایسا کرنے کی ہمت نہ ہو. اسے جلدہ، وہاں پر ہم نے پڑھا تھا نا کہ میں آتا جلدہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ بھی حد کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر شادی شدہ مرد اور عورت یہ کام کریں تو ایسی صورت میں ان کو رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا. رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر سے مارنا. اور عورت اور مرد دونوں کو بھی اگر یہ سزا دی جائے گی تو کچھ لوگوں کا، مسلمانوں کا وہاں پر ایک گروپ ہوگا جو دیکھے گا تاکہ عبرت حاصل کرے، اور کپڑوں سے ان کو پوری طرح سے ریپ کیا جائے گا. یعنی عورت باقاعدہ پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوگی تاکہ اس کے جسم کے اعضا نظر نہ آئیں، اور پتھر مار کر اس کو پھر ختم کر دیا جائے گا، یعنی اس حالت میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ رجم کی سزا ہے، اور یہ بھی احادیث سے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، لہٰذا کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. دوبارہ اس لیے بتا دیے کہ ہو سکتا ہے کچھ ٹرمز آپ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی ہوں کہ رجم کس کو کہتے ہیں، حد کس کو کہتے ہیں، حد قذف کیا کہلاتی ہے، تعزیرات کیا ہیں. پھر پچھلی دفعہ ہم نے پچھلے لیسن میں لیان کا پڑھا تھا شوہر اور بیوی کے بارے میں. ساری آیتیں، یعنی سورہ نور نازل ہونے کے ساتھ ہی تمام وہ احکامات نازل ہونے شروع ہو گئے، یعنی بغیر کسی تمہید کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نور میں یہ تمام احکامات نازل فرما دیے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم نے اس سے کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ سورت ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے. تو ایک ایک بات، ایک ایک آیت، ایک ایک جو حکم ہے اس کا وہ ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے، ہمیں ہر حال میں ماننا ہی ہے، ہم کسی طرح سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اب آج جو آیت آ رہی ہے یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہیں، اور یہ واقعہ عفق بہت ہی مشہور واقعہ ہوا، سیرت کی کتابوں میں بھی ہم کو ملتا ہے، اور یہ قرآن میں بھی چونکہ اس کو عفق کہا گیا ہے لہٰذا اس کا نام واقعہ عفق پڑ گیا۔ اور عفق کا مطلب کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا پہلے ہم آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ وضاحت دیکھ لیں گے الفاظ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاؤوا بالعفق عصبۃ منکم ولا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم له عذاب عظیم۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ تو عفق کا تھوڑا سا پہلے ہم مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ عفق اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل سمت سے رخ موڑ لینا، اور جس میں بدنیتی بھی شامل ہو، الزام، بہتان، خلاف حقیقت بات۔ اور دراصل اس کو آپ اس طرح سے سمجھے کہ جھوٹ سے بہت بڑی چیز ہے۔ جھوٹ ایک سمجھے چھوٹا لفظ ہو جائے گا، اور عفق جھوٹ سے بہت بڑی چیز۔ تو جھوٹ سے یہ بہت بڑی اور بہت اشد ہے، کیونکہ اس میں بات بالکل الٹ دی جاتی ہے عفق میں۔ اور ویسے بھی گردن کا جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے بعض اوقات اس کو بھی عفق کہا جاتا ہے، کیونکہ بالکل چہرے سے پیچھے اپوزٹ ہوتا ہے وہ۔ اور اس بعد جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ یوسف میں بھی پڑھا تھا، ایک گروہ اور ایک جماعت کو کہا جاتا ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ دراصل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اعلی خاندان، عزت دار خاندان اور ایک نامور خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ایک عالی نسب خاتون تھی، لیکن منافقین نے ان پر ایسا الزام لگایا کہ انہوں نے بالکل اس کو الٹ دیا، اسی لیے اس کو واقعہ عفق کہا گیا ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم خود سوچیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصیات حاصل تھیں وہ ہم سب پر واضح ہیں۔ اگر ان کی سیرت کا ہم جتنا تذکرہ کریں کم ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا پہلو کھلتا چلا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے رشک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ذہانت اور اتنی عزت دی ماشاءاللہ۔ اور اسی بنا پر وہ خود کہا کرتی تھیں کہ کچھ چیزوں میں وہ سب سے بالکل مختلف ہیں تمام امہات المومنین سے، وہ چیزیں کسی کو حاصل نہیں ہوئی یا وہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ سب سے پہلی بات تو خود جبریل امین نے اللہ کے رسول کو خواب میں انہیں سبز کپڑوں میں لپیٹ کر دکھایا، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ تھا ان سے نکاح کا فیصلہ۔ دوسری بات وہ کہتی کہ میری برات قرآن میں نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی جب منافقین نے ان کے اوپر الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رہتی دنیا تک ان کے پاک باز ہونے کی یعنی گواہی دی ہے، ثبوت پیش کیا ہے کہ وہ پاک ہیں، اور یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے جن لوگوں نے لگایا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علمی حیثیت سے ان کی شخصیت بالکل ہی مختلف تھی ماشاءاللہ۔ 9 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں، اور اس کے بعد 9 سال تک رہیں، یعنی 18 سال کی عمر تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ وہ 9 سال میں اللہ کے رسول سے انہوں نے وہ کچھ سیکھا کہ آج فقہ کا ایک بہت بڑا حصہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے، اور یہ امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آج ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان کر دی ہیں۔ امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ اگر ان کی فقہ تیار کی جائے تو یعنی 2/3 حصہ فقہ کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات پر مشتمل ہے۔ کئی اسکالرس کی ٹیچر تھی ماشاءاللہ، بڑے بڑے صحابہ کرام خود ان سے بعض احادیث کا مطلب پوچھنے کے لیے آتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اللہ کے رسول نے یہ کیوں فرمایا تھا۔ کئی احادیث کا انہوں نے مطلب واضح کر کے بتایا، اور اس کا ریزن بھی بتایا کہ کس تناظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، یعنی بہت ہی ذہین تھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ایسا ذہن دیا تھا، یعنی اس میں ان کو ملکہ حاصل تھا ماشاءاللہ۔ پھر وہی واحد صحابیہ تھیں کہ جن کی گود میں سر رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے اور آیات نازل ہوتی، یا وہ کہتی کہ ہم دونوں ایک لحاف میں ہوتے اور وہی نازل ہوتی، یا جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور انہی کی یعنی خود انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ سے مسواک کو نرم کر کے چبا کر دیا اور وہی مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سب سے زیادہ خواتین میں احادیث کو روایت کرنے والی، انہی کے حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، بہت ہی فقیہ خاتون تھی ماشاءاللہ، بہت بڑے لیول کی، صدیقہ کا لقب ملا اور صدیق کی بیٹی، صدیق اکبر کی بیٹی، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کی شان سب سے نرالی، ہم سب جانتے ہیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول سے پوچھا، جب وہ 6 ہجری کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور چند ہی دنوں میں یعنی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ اللہ کے رسول ان کا نام لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا، عائشہ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری مراد عورتوں سے نہیں ہے، مردوں سے ہے۔ کہنے لگے عائشہ کا باپ۔ سوچیں ذرا کہ نہیں، دونوں دفعہ نام عائشہ ہی کا لیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں جب وہ بیمار تھے تو بار بار پوچھتے جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کس کی باری ہے، آج کس کا ٹرن ہے۔ تو امہات المومنین سمجھ گئی کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹرن کب آتا ہے۔ لہٰذا تب سب نے آپس میں مشورہ کر کے اللہ کے رسول کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بھجوا دیا۔ تو یہ ان کی خاصیت تھی، یہ ان کی کوالٹیز تھیں اور یہ ان کی صفات تھی ماشاء اللہ۔ ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے، کسی نے کہا تھا، کچھ کنورسیشن چل رہا تھا کسی مسلمان اور کسی کرسچن کا، تو آپ کو تو معلوم ہے کہ کرسچنز بعض اوقات کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں اور مسلمانوں پر الزام لگاتے جاتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اسی کرسچن نے کہا کہ ہاں، تمہاری بھی جو مدر آف بلیورس میں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان پر الزام لگا تھا، اور یہ الزام لگا تھا، یعنی اس شخص کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کو نگیٹو معنوں میں لے رہا تھا۔ تو جو مسلمان اسکالر تھے، انہوں نے بہت ہی بہترین جواب دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک حکمت ہے اس میں کہ ہم مسلمانوں کو ایسی حکمت آنی چاہیے۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ہاں، انتہائی پاکیزہ بھولی بھالی مومن عورتوں پر، دو عورتوں پر الزام لگایا گیا۔ ایک کی برات اللہ تعالیٰ نے بچے کے ذریعے سے نازل فرمائی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ایک کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوالٹیز ادا کی۔ مریم علیہ السلام پر تو الزام لگا تھا تو ان کے بیٹے نے ان کی برات کی، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے خود ساتھ میں آسمان سے وحی نازل کی اور آپ کی برات کی۔ یہ واقعہ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی کا واقعہ ہے، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، جیسے ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی تھی اور سورہ نور بعد میں نازل ہوئی، اور انہی دونوں صورتوں کے درمیان میں یہ واقعہ پیش آیا، واقعہ عفق، جو کہ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کا واقعہ تھا۔ بخاری اور دوسری کئی کتب پہ احادیث میں ہم کو یہ واقعے کی تفصیل ملتی ہے، اور تقریباً سب ملتی جلتی ہی ہیں تمام جو تفاصیل ہیں ہم کو، اور خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا یہ واقعہ بیان کرتی ہیں جو پیش آیا تھا۔ تو اس وقت ایک فتنہ اٹھا تھا، اور وہ فتنے کو کس طرح سے آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل، کمال ضبط، اور صحابہ کرام کی جو تربیت ہوئی تھی، اس تربیت کی وجہ سے یہ معاملہ کتنی آسانی سے حل ہو گیا الحمدللہ۔ ایک مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، لیکن یہ آپ کا صبر ہی تھا کہ یہ اس وقت معاملہ آسانی سے حل ہو گیا، ورنہ اسی وقت مدینہ میں ہو سکتا ہے کچھ آپس ہی میں جنگیں کھڑی ہو جاتی، دوبارہ ہو سکتا جو قبیلہ تھا اوس اور خزرج، ان میں دوبارہ جنگ ہو جاتی، کیونکہ منافقین نے کام ہی ایسے کیا تھا۔ اور منافقین، اصل میں یہ پہلا موقع تھا کہ منافقین کسی غزوے میں شامل ہوئے تھے۔ ابھی تک کے منافقین ہر غزوے میں یا تو کوئی بہانہ کر دیتے، یا کچھ نہ کچھ بہانہ کر پیچھے رہ جاتے تھے۔ اور یہ بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ منافقین کا نہ آنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ یہ اگر شامل ہوتے تو یہ مزید فتنے پیدا کرتے تھے۔ تو اتفاق سے غزوہ بنی مصطلق میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ منافقین تھے، تو دو ان کو موقع ملے. ایک موقع تو وہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا, تو ان لوگوں نے اس وقت ایسا ہوا کہ کنویں پر یا کسی بنا پر, مہاجرین میں سے عمر رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا اس کا اور انصار میں سے کسی کا غلام تھا اس کا, دونوں کا جھگڑا ہو گیا, ایک دوسرے کو کچھ دھکا لگ گیا. تو ان دونوں نے جاہلیت کی پکار پکاری کہ یا معاشر الانصار اور یا معاشر المہاجر. اور اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین طریقے سے دخل اندازی کی اور اس معاملے کو حل کیا, ورنہ اسی وقت انصار اور مہاجرین میں جھگڑا ہو جاتا. اس وقت عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ اے انصار, تم نے کیوں زبردستی یہ مسلمانوں کو سپورٹ کیا اور کیوں اپنے شہر مدینہ میں بلایا؟ تم نے ان کی سپورٹ کی, تم نے ان کی مدد کی, دیکھو یہ تمہیں پر الٹا چڑھ دوڑ آ رہے ہیں. اور اس نے کہا تھا کہ یہاں سے عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا, اور اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ یعنی وہ خود نعوذ باللہ عزت والا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے نہیں ہیں. تو بہرحال وہ اس نے ایک اور شر پھیلانے کی کوشش کی, اور وہ ایک ہم سورہ منافقون میں وہ واقعہ پڑھیں گے تفصیل سے. ایک تو وہ موقع اس کو ملا, دوسرا موقع اس وقت پیش آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا, اور یہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کو کسی مہم پر نکلنا ہوتا آپ قرآن ڈالا کرتے تھے اپنی بیویوں کے نام, تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے جان بوجھ کر فلاں کو لے گئے فلاں کو لے گئے. لہٰذا اللہ کے رسول نے قرآن ڈالا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اس مہم کے لیے روانہ ہوئے, یعنی غزوہ بنی المستلق کے لیے. المستلق میم سواد توئیں لام قاف المستلق, دراصل یہ کنویں کا نام ہے جہاں یہ لوگ گئے تھے, تو لہٰذا اسی کے نام سے یہ غزوہ مشہور ہو گیا. تو جیسے کہ ہم نے عفق کے معنی پڑھے, خود اللہ تعالیٰ نے اس کو عفق سے تعبیر کیا ہے, تو لہٰذا یہ عفق کہنا ہی دراصل اس الزام کی تردید ہے کہ یہ بات ہی بالکل جھوٹی ہے, یہ بات ہی بالکل الٹ ہے, حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا کسی بات کو. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بالکل ہی جھوٹ بات تھی, افترا تھا یہ بہتان تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی زبان سے جو اس واقعے کی تفصیل بیان فرماتی ہیں کہ اس بہتان کی افواہیں کم و بیش ایک مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے, میں روتی رہی, میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا رہے. اور وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ اپنی طرف نہیں پاتی تھی جیسی کہ ان کی توجہ ہوا کرتی تھی. اور ایک دن جبکہ یہ بیمار تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, تو ایک دن میں ام مستہ جن کا نام سلمہ تھا ان کے ساتھ رفع حاجت کے لیے باہر گئی. اس زمانے میں عرب لوگ گھروں میں باتھ روم نہیں رکھا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اسمیل ہو جاتی تھی, تو اسی بنا پر ایک دفعہ میں ام مستہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے گئی. اور یہ ام مستہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاید خالہ کی بیٹی تھیں یا خلیری بہن تھیں, جو بھی بہرحال رشتہ تھا, ابو بکر صدیق ان کے گھر والوں کی کفالت کرتے تھے ان کی غربت کی بنا پر. ان کا پیر کسی جگہ کسی چیز میں الجھ گیا اور وہ گرنے لگی یا گرنے پر تھی کہ انہوں نے جو ہے خود ہی اپنی زبان سے یہ ایک بد دعا دی کہ مستہ کا برا ہو, یا مستہ کے لیے جسے ہم کہتے ہیں نا اس طرح کا کوئی جملہ کہ فلاں کا برا ہو, یا ایک بد دعا یا جملہ جو ہوتا ہے سمجھے. انہوں نے کہا کہ جب ان کی والدہ نے مستہ کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کیا تو میں نے کہا کہ تمہارا بھلا ہو, تم اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہو مستہ وہ ہے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا. تو وہ کہنے لگی کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ مستہ کیا اور کیا کہتا پھر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ اے بھولی خاتون, مستہ یہ اور یہ کہہ رہا ہے, اور انہوں نے پوری بات بتا دی. تب مجھے پتا چلا کہ اچھا مجھ پر یہ الزام لگا ہے, اور میں روتی رہی اور میں دو دن مسلسل روتی رہی, اور رونے سے ایسے لگتا تھا کہ گویا کہ میری جان چلی جائے گی. جب میں واپس گھر آئی میں نے اپنے والدین سے پوچھا, وہ لوگ بھی خاموش رہے. جب میں گھر واپس آئی تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی, اور میں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے والدین کے ہاں جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی, اور میرے جانے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس خبر کی تحقیق کروں. جب میں اپنے والدین کے ہاں گئی تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ لوگ میرے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹی رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو سوکنیں بہت کچھ کرتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا۔ چنانچہ میں ساری رات روتی رہی، صبح ہو گئی، میرے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید کو بلایا، کیونکہ وہی اترنے میں دیر ہو رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً ایک مہینہ تک وہی نہیں نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں، اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات پر قادر ہوتے تو آپ خود ہی کہہ کر وہی بلوا لیتے، لیکن وہی کس کی طرف سے آتی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی۔ تو وہی اترنے میں دیر ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ان سے مشورہ چاہتے تھے۔ چنانچہ اسامہ بن زید نے آپ کو وہی مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ عائشہ ایسی ناپاک باتوں سے پاک ہے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے محبت تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ عائشہ پاک دامن اور بے قصور ہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگی نہیں کرے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت عورتیں ہیں، اور اگر آپ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں تو وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا دے گی۔ چنانچہ آپ نے بریرہ کو بلایا اور اس سے پوچھا، یہ ان کی خادمہ تھی، کہ تم نے کوئی ایسی بات بھی دیکھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تمہیں کچھ شک ہو؟ بریرہ کہنے لگی، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ ہاں، اس میں میں ایک بات دیکھتی ہوں اور اس سے چشم پوشی کر جاتی ہوں، اور وہ یہ کہ ابھی وہ کم سن بچی ہے، آٹا گوندھا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا چیز دیکھی، انہوں نے ایک طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک الہڑ پن تھا اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو خادمہ ہوتی ہے وہ تو دن رات کی ساتھی ہوتی ہے، وہ تو ہر چیز پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پر خاص طور سے غور کریے گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایسا جملہ کہا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شک تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بلکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی پریشانی کی بنا پر کہا کہ آپ بریرہ سے گواہی لے لیجئے۔ اور الحمدللہ دیکھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی ہی ثابت ہو رہی ہے، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے۔ ایون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ میرا اور زینب بنت جہش کا ہمیشہ کا مقابلہ چلتا تھا، یعنی اگر کوئی میرے برابری میں یا میری برابری کا دعویٰ کرتا تو وہ زینب بنت جہش تھیں، کیونکہ ایک تو وہ اعلیٰ خاندان کی تھیں، آپ کی پھوپھی ذات تھیں، خوبصورتی میں بھی ماشاءاللہ بہت آگے تھیں، ذہین بھی تھیں، سب کچھ تھا، تو وہی آپ سے مقابلہ کرتی تھیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے پوچھا جا کر کہ تم نے عائشہ کو کیسے پایا، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ان میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ آپ سوچیں ذرا کہ یہ کون ہے، زینب بنت جہش کون ہے جو ہمیشہ ان سے مقابلہ کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گواہی لی تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بری قرار دیا۔ یہ ہوتی ہے سر، آپ دیکھیں کہ ایمانداری۔ اور ہم سب جانتے ہیں زینب بنت جہش کے بارے میں نا، ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ میرے پاس سب سے پہلے مجھ سے وہ آ کر ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اور ہاتھ لمبے ہونے سے مراد کیا تھا کہ زینب بنت جہش سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ ناپا کرتی تھیں کہ کس کا ہاتھ بڑا ہے، لیکن جب زینب بنت جہش کا انتقال ہوا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، تب ہم نے جانا کہ بڑے ہاتھوں والی سے مراد دراصل ان کا صدقہ و خیرات زیادہ کرنا تھا۔ تو آپ دیکھیں، نیکی صرف صدقہ و خیرات کرنا نہیں ہے، نیکی صرف بہت زیادہ عبادت گزار ہونا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر اتنی ہمت ہو کہ چاہے آپ کا کسی سے مقابلہ بھی کیوں نہ چل رہا ہو، لیکن آپ اگر آپ کو سمجھتے ہیں اس کے تعلق سے کہ وہ بے گناہ ہے، آپ کو ضرور ایسے وقت اس کی مدد کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ زینب بنت جہش کی ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی ہم کو بہترین صفت نظر آتی ہے، حالانکہ ان کی بہن اس معاملے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی کہ اپنی بہن کی، یعنی زینب بنت جہش کی ہمدردی میں انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا، حمنہ بنت جہش نے، لیکن خود زینب بنت جہش کا آپ دیکھیں ایمان، ان کا تقویٰ، کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری قرار دیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ بریرہ سے پوچھ لیں، اور بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حق میں گواہی دے دی کہ آپ بالکل ایسی باتوں سے پاک ہیں۔ جب اللہ کے رسول کو پتا چل گیا، اور اللہ کے رسول جانتے تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایک شوہر کے کہنے سے بات تو نہیں بنتی نا، اور پھر سب کو معلوم تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بہت چہیتی بھی ہیں، اس بنا پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گواہی دے بھی دیتے تب بھی بات واضح نہ ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اسامہ بن زید سے پوچھا۔ اسامہ بن زید حالانکہ آپ دیکھیں اس وقت بہت چھوٹے لڑکے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کے گھر میں ان کا ایک طرح سے آنا جانا تھا، اللہ کے رسول ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ایک گھر کا فرد ہی ان کو سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول نے اسامہ بن زید سے گواہی لی اور انہوں نے وہی گواہی دی جو انہوں نے دیکھی تھی۔ اب یہ ساری شہادتیں جب اللہ کے رسول نے لے لی، اس کے بعد آپ ایک دن خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اس معاملے کا سب سے بڑا سمجھے سرغنہ تھا، سردار تھا، آپ نے عبداللہ بن ابی کے خلاف مدد چاہی۔ فرمایا، مسلمانوں، اس شخص کے مقابل کوئی میری حمایت کرتا ہے جس نے میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھے دکھ پہنچایا؟ میں نے تو اپنے اہل خانہ میں بھلائی ہی دیکھی ہے، اور جس شخص سے یہ لوگ متہم کرتے ہیں، یعنی جن کے ساتھ مل کر الزام لگایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا پر، اس میں بھی میں نے بھلائی ہی دیکھی ہے۔ وہ میرے گھر کبھی اکیلا نہیں آتا بلکہ میرے ساتھ ہی آتا ہے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جو اوس قبیلے کے سردار تھے، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں اس کے مقابل آپ کی مدد کرتا ہوں، اگر یہ اوس قبیلے کا ہے تو ابھی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، اور اگر ہمارے بھائیوں خزرج قبیلے کا ہے تو جو آپ حکم دیں گے وہ بجا لائیں گے۔ یہ بات سن کر کہا جاتا ہے سعد بن عبادہ، جو کہ خزرج قبیلے کے سردار تھے، کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ ایک نیک انسان تھے مگر اس وقت ان کو قومی حمیت آ گئی۔ سعد بن معاذ، اللہ کی قسم تو جھوٹ کہتا ہے، تو نہ اسے مارے گا نہ مار سکے گا، یعنی اس وقت تھوڑی سی قومی حمیت ان کو آ گئی، تو انہوں نے خود الٹا سعد بن معاذ سے کہا کہ اللہ کی قسم تو جھوٹ کہتا ہے، تو نہ اسے مارے گا نہ مار سکے گا۔ اور اسی دوران اسید بن حزیر، جو کہ سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی تھے، کھڑے ہو کر سعد بن عبادہ سے کہنے لگے، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، ہم ضرور اسے قتل کریں گے، کیا تو بھی منافق ہو گئے ہے جو منافقوں کی طرفداری کرتا ہے؟ اس پر دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منبر پر ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے اور تھماتے رہے جب تک وہ خاموش نہ ہوئے، پھر آپ بھی خاموش ہو گئے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کی ذہنی پریشانی کا، آپ سوچیں کہ آپ پر اتنا پریشر ہے، آپ ایک نبی ہیں، آپ کی بیوی پر الزام لگایا گیا ہے، وہی ابھی نازل نہیں ہو رہی ہے، اور یہ الزام پورے مدینہ میں گردش کر رہا ہے، پوری طرح سے پھیل گیا ہے، کیا حال ہوگا؟ پھر آپ خود سوچیں کہ وہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اللہ کے رسول کی بیوی، ایک عام خاتون پر بھی اگر کسی کوئی اس طرح کا الزام لگاتا ہے تو آپ دیکھیں اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، تو پھر یہ تو اللہ کے رسول کی بیوی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مدد مانگ رہے ہیں تو الٹا اس طرح کا قبائلی جھگڑا شروع ہو گیا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں تھما دیا، ورنہ پھر اسی وقت وہ ظاہری حمیت ان کی بھڑک اٹھتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کے بعد ایک تکلیف، غم، اور یہ واقعہ پیش کس طرح سے آیا تھا یہ بات بھی ہم کو احادیث سے پتہ چلتی ہے۔ خود عائشہ رضی اللہ عنہ جو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ جب سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام قرآن ڈالتے، قرآن میں جس بیوی کا نام نکلتا اسے آپ ساتھ لے جاتے، اسی لیے آپ نے غزوہ بنی مستلق میں قرآن ڈالا جو میرے نام نکلا، بس میں آپ کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اور یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک حوضے میں سوار رہتی اور جب اترتی تو حوضہ سمیت اتاری جاتی، ہم اس طرح سفر کرتے رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آن پہنچے، ایک رات کوچ کا حکم ہوا، یہ حکم سن کر اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی، جب حاجت سے فارغ ہوئی تو لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ ظفار کے نگینوں کا ہار جو میرے گلے میں تھا ٹوٹ کر گر گیا، میں اسے ڈھونڈنے لگی اور اسے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی، اتنے میں وہ لوگ جو میرا حوضہ اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے، انہوں نے حوضہ اٹھایا اور میرے اونٹ پر لاد دیا، اور وہ یہ سمجھے رہے کہ میں حوضے میں موجود ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں اور تھوڑا سا کھانا کھایا کرتی تھیں، لہٰذا ان لوگوں نے جب حوضہ اٹھایا تو اس کے ہلکے پن کا کوئی خیال نہ آیا، علاوہ ازیم ان دنوں ایک کمسن لڑکی تھی۔ خیر، وہ حوضہ اونٹ پر لاد کر چل دیے۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار جو اونٹ کے نیچے آ گیا تھا مجھے مل گیا، میں اسی ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو اترے تھے، دیکھا تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا ہے اور نہ جواب دینے والا، سب جا چکے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو اسی جگہ تلاش کرنے آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی، لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے کی خبر رکھنے کے لیے صفوان بن معطل سلمی مقرر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ پچھلی رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے اور دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا. پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا. کیوں؟ کیونکہ آیت حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. جب انہوں نے پہچان کر ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے ان للہ و ان الیہ راجعون کے سوا کوئی بات سنی. انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کا پاؤں اپنے ہاتھ سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی. وہ پیدل چلتے رہے اور اونٹنی کو چلاتے رہے تا کہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے اترے ہوئے تھے اور جن لوگوں کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے. اس تہمت کو سب سے زیادہ پھیلانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول یعنی جو رئیس المنافقین تھا وہ تھا. ہم لوگ مدینہ پہنچے. وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور ایک مہینہ بھر بیمار رہی. لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی. البتہ ایک بات سے مجھے وہم سا پیدا ہوا, وہ یہ تھی کہ آپ کی وہ مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس بیماری میں نہیں پائی تھی. آپ تشریف لاتے, سلام علیک کہتے, پھر یہ پوچھ کر کہ اب طبیعت کیسی ہے چل دیتے. اس بات سے مجھے کچھ شک تو پڑتا مگر کسی بات کی خبر نہ تھی. اور پھر وہی والا واقعہ پیش آیا جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ جب رفع حاجت کے لیے ام مستہ کے ساتھ گئیں تو پھر ام مستہ نے آپ کو وہ پورا واقعہ بتایا. اور جب یہ لوگ لشکر میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے وہیں سے یہ باتیں پھیلانے شروع کر دی کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہیں, نعوذ باللہ. اور آپ دیکھیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اعلیٰ خاندان کی لڑکی تھی. آپ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک نام تھا, اللہ کے رسول کے بہت ہی قریبی ساتھی, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, تو یہ معمولی الزام نہیں تھا. اور آپ دیکھیں کہ یہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو کہ اللہ کے رسول کی بیوی تھی, ان پر الزام لگا تو اتنی پریشانی ہوئی. تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی ایک عام عورت پر الزام لگتا ہے تو کیا آج حال ہوگا. اسی لیے کیوں اتنی سخت سزا رکھی گئی. یہ جو واقع عفق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری سزائیں بتا دی, بیان کر دیں اور بعد میں واقع عفق کا ذکر کیا. یعنی آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے, پہلے کی 10 آیتوں میں تمام احکامات ہیں اسی سے ریلیٹڈ کہ زنا کو تم اتنا عام نہ سمجھو, یا یہ چیز ایسی نہیں ہے. ایک تو جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے وہاں پر سکون ختم ہو جاتا ہے, اور یہ بہت بڑا جرم ہے, اس کا سدباب کیا جانا چاہیے, اس کی روک تھام کی جانی چاہیے. اور یہ ایسے ویسے لوگ انہیں خاندانی لوگ ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے. اسی لیے خاندانی عورت اگر خدا نہ خواستہ یہ کام کرے تو اس لیے اس کی دوہری سزا ہے. یعنی اگر محسنات پاک دامن اور خاندانی عورتیں اگر ایسا کرتی ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور اگر کوئی لونڈی یہ گناہ کرتی ہے تو اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے. کیونکہ خاندان کی بنا پر, خاندانی ہونے کی بنا پر اس کو ایک طرح سے پروٹیکشن حاصل تھا, اس کے باوجود اس نے اس پروٹیکشن کو ختم کیا, تو اس لیے اس کو دوہری سزا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ماحول بن گیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ہم خود سمجھ سکتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کے گھر چلی گئی اور وہاں پر رو رو کر میرا حال برا ہو گیا, اور ایسے لگتا تھا کہ گویا کہ رو کر میری جان چلی جائے گی, میرا کلیجہ پھٹا جاتا تھا. 2 یا 3 دن مسلسل رونے میں گزر گئے اور میرے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ ہی مجھے نیند آتی تھی. اور اسی حالت میں, یعنی جب آپ رو رہی تھی, کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی. میں نے اجازت دی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی. اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کیا, پھر بیٹھ گئے. اس سے پہلے جب سے مجھ پر تہمت لگی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے. ایک مہینہ بھر آپ انتظار کرتے رہے مگر وہی نہ آئی. آپ نے بیٹھ کر تشہد پڑھا, پھر فرمایا, عائشہ مجھ کو تیری نسبت ایسی ایسی خبر آئی ہے, اگر تو پاک ہے تو اللہ تیری برات نازل فرمائے گا, اور واقعی اگر تجھ سے کچھ قصور سرزد ہو گیا ہے تو اللہ سے اپنے قصور کی معافی مانگ اور توبہ کر. جب بندہ گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ ان کے گناہ بخش دیتا ہے. جب آپ یہ گفتگو ختم کر چکے تو اچانک میرے آنسو تھم گئے, یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی میری آنکھوں میں نہ رہا. میں نے اپنے والد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں. وہ کہنے لگے, اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا جواب دوں. پھر میں نے اپنی والدہ, یعنی جو ام رومان تھی ان کی والدہ, ان سے کہا کہ آپ جواب دیں. انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتی کہ کیا جواب دوں. آخر میں خود ہی جواب دینے لگی, اور میں اس وقت ایک کمسن لڑکی تھی. قرآن مجھ کو بہت زیادہ یاد نہ تھا, میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات جو آپ لوگوں نے سنی ہے آپ کے دل میں جم گئی ہے اور آپ اسے سچ سمجھنے لگے ہیں. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو بھی آپ لوگ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے. اور اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ مجھے سچا سمجھیں گے. یعنی وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں, انہوں نے اپنے والد کی طرف دیکھا, والدہ کی طرف دیکھا, لیکن دونوں جواب نہیں دے سکے. اور اس سے بھی دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ جو سچے مومن ہوتے ہیں, چاہے معاملہ ان کی بیٹی کا ہی کیوں نہ ہو, معاملہ ان کی اولاد ہی کا کیوں نہ ہو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رومان دونوں خاموش رہے, کیونکہ وہ لوگ نہیں کچھ بات کرنا چاہتے تھے کہ کہیں اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے خود یہ بات کہی کہ آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے. اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہ مانیں گے. اور اگر خاموخہ ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے. میں نے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر نہ یاد آیا. آخر میں نے کہا اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ وہی بات کہوں جو حضرت یوسف کے والد نے کہی تھی کہ فصبر جمیل. تو یہ کہہ کر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فصبر جمیل کہ صبر ہی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے. اور یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی. میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری بھی گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی. میں اپنی ہستی کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود میری طرف سے یہ بیان نازل فرمائے. میرا یہ گمان تھا کہ اللہ کے رسول کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر فرما دے گا. اتنے میں یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی. حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے. ہم سب خاموش ہو گئے. میں تو بالکل بے خوف تھی مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا حقیقت کھولتا ہے. جب وہ کیفیت دور ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے. آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ, اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سنائی, یعنی آیت نمبر 11 سے 21 تک. میری والدہ نے کہا کہ اٹھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا, بلکہ اللہ کا شکر کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی. اب یہاں پر بھی ایک ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نزاکت کا پتہ چلتا ہے آپ دیکھیں. اور ایک طرح سے یہ بھی کیوں آپ دیکھیں, ان کو مان تھا نا, یعنی اللہ کے رسول کی سب سے چہیتی بیوی تھی ماشاءاللہ. تو اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں, میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی. اور یہی تو ان کی وہ ذہانت تھی ماشاءاللہ, یہی تو ان کی وہ بر وقت جو ایک طرح سے حاضر جوابی تھی صحیح بات کہنے کی. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خوبی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ واقعہ ایلا کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے سورہ بقرہ میں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک اپنی تمام بیویوں سے ناراض ہو کر بالا خانے میں چلے گئے تھے اور آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ اپنی بیویوں سے بات نہ کریں گے. اور جب ایک مہینہ ہونے میں ایک دن کم تھا آپ واپس آ گئے اور پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی تشریف لائے. اس وقت بھی جب ایک مہینے کی ناراضگی کے بعد جب تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پہلا جملہ جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ایک مہینے کے لیے قسم کھائی تھی اور ابھی تو 29 دن ہی ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے. تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خوبی تھی سمجھیں. تو بہرحال یہ واقعہ ہم کو احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو کہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کروں جب میری والدہ نے کہا, تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی, میں تو صرف اللہ عزوجل کا شکریہ ادا کروں گی. اور پھر یہی والی آیتیں جو تھیں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی تھیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس تہمت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش سے میرا حال پوچھتے کہ تم عائشہ کو کیسے سمجھتی ہو اور تم نے کیا دیکھا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول چاہتے تو دوسری ازواج سے بھی پوچھ سکتے تھے, لیکن آپ کو بھی ہو سکتا ہے یہ اندازہ ہو کہ زینب بنت جحش ان کا مقابلہ چلتا رہتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لہٰذا ان سے پوچھا جائے. تو انہوں نے جو جواب دیا زینب بنت جحش نے کہ یا رسول اللہ میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں, میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا ہی سمجھتی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے زینب بھی میرے برابر کی تھیں, بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھیں, اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا اور ان کی بہن حمنہ بنت جحش اپنی بہن سے اس بارے میں جھگڑنے لگی تو جیسے دوسرے تہمت لگانے والے تباہ ہوئے وہ بھی تباہ ہوئی, کیونکہ تین لوگوں کو سزا دی گئی تھی اس واقعے کے تناظر میں. یعنی منافقین نے یہ واقعہ مدینہ میں پھیلایا ہی پھیلایا, لیکن اس میں تین سادہ لوح مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے. ایک تو حسان بن ثابت جن کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے, دوسرے حمنہ بنت جہش جو کہ زینب بنت جہش کی بہن تھی, اور تیسرے مستح بن اساسہ. یہ تینوں صحابہ کرام جن کو پھر اس وقت سزا دی گئی, احادیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ان کو 80-80 کوڑے لگائے گئے کیونکہ انہوں نے غلط بات پھیلائی تھی. یہ جو ابھی آپ کے سامنے زینب بنت جہش والی حدیث پڑھی ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, آپ دیکھیں کہ اسی بنا پر اس کی اتنی سخت سزا رکھی گئی کہ کسی پر الزام نہ لگائیں, کسی کی عزت پر آنچ نہ آنے دیں, کسی کی عزت سے نہ کھیلیں, کیونکہ عزت ایک بہت ہی اہم چیز ہے. اس طرح کی تہمت, اس طرح کا الزام لگانے سے آپ نے سامنے والے کو سمجھے ہر طرح سے سب کی نگاہوں میں چھوٹا کر دیا, اس کی کوئی عزت نہیں رہی اب. اور یہ دراصل جو لڑکی یا عورت کی عزت, تو بالکل ایک کانچ کی مانند ہوتی ہے نا, اگر اس میں ایک دفعہ بال برابر بھی کریک آ جائے تو اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. آپ کے ایک ذرا سے الزام کی وجہ سے سامنے والے کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے. تو اسی لیے معاشرے میں اس طرح کے اسکینڈلز کو عام کرنا سخت گناہ کی بات ہے. اگر آج ہمارے معاشرے میں یقین جانے کو اس طرح سے کہتا ہے کہ اچھا تمہیں پتا ہے فلاں کے فلاں سے تعلقات ہیں, اور یہ تعلقات کا مطلب کیا ہوتا ہے, دراصل یہ وہی والی بات کہی جا رہی ہوتی ہے جو کہ ایک طرح سے غلط معنوں میں آ جاتی ہے, تو یہ آپ نے بہتان لگایا, الزام لگایا. اور اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس وقت پھر 80 کوڑے لگائے جاتے. اتنی سخت سزا ہے. اور کیوں اتنی سخت سزا ہے, تاکہ کوئی کسی پر کسی کی عزت سے اس طرح سے نہ کھیلے, کسی پر اس طرح کا الزام نہ لگائے. اور اگر آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فلاں کو فلاں سے تعلقات رکھتے ہوئے دیکھا ہے, تو آپ کو پہلے ثبوت لانا پڑے گا. آپ اپنی زبان سے بات نکال ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ مزید اور لوگوں کو, چار لوگوں کو نہ لا لیں, ان کو بھی کھڑا رہ کر دکھا نہ لیں, اور جب وہ چار لوگ بھی دیکھ لیں تب جا کر آپ کہہ سکتے ہیں, اور وہ چار لوگ آ کر گواہی دیں کہ ہاں ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ تعلقات ہیں. اور اس میں بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسا چھوٹا موٹا کسی سے بات کرتے ہوئے کھڑے رہنا, کسی سے ہنس بول لینا, یہ بات نہیں ہے, بلکہ اس طرح کی بات اگر کوئی دیکھے تو اس وقت تو پھر وہ اپنی زبان پر تالے ہی لگا لے, چپ سادھ لے, خاموش ہو جائے. یعنی وہ جو غلط کام ہے وہ کرتے ہوئے دیکھ لینا, تب کہیں جا کر آپ کو بات آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ بھی چار لوگوں کو مزید لا کر آپ کو دکھانا ہے, تب کہیں وہ بات آگے آپ پیش کر سکتے, ورنہ آپ کو خاموش ہی رہنا ہے. کیونکہ اسلام چاہتا ہی یہ ہے کہ بے حیائی کی تشہیر ہی نہ ہو, ایسی باتوں کو عام ہی نہ کیا جائے معاشرے میں, کیونکہ اس سے اور مزید بے حیائی پھیلتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے اور کیا تاکید کر رہے ہیں. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے. سبحان اللہ, کتنی بہترین تعلیم دی گئی ہے دیکھیں. اور واقعی میں ایسا ہوا, صرف چند لوگ اس کے پھیر میں آئے تھے, ادروائز دوسرے جو مومن گھرانے کے لوگ تھے ان لوگوں نے ایسے ہی کیا. اور ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے لیکن یہ سارے واقعات اسی تناظر میں بتائے جاتے ہیں. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے, صحیح مسلم کے مقدمے میں اس کا ذکر کیا گیا ہے, باقاعدہ احادیث کے زبان میں تو نہیں لیکن جو الگ سے اس پر نوٹس ہیں اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جو تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں کی سوچ کیسی ہو, ان کی تربیت کس نہج پر کی جائے, وہ ایسے معاملات جب پیش آئے تو ان کا رویہ کیا ہو. تو کہا جاتا ہے کہ ایک دن, یعنی جب اس بہتان کا عام چرچا ہونے لگا, تو ایک دن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا, لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی اور ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, لوگ بکواس کرتے ہیں, تم خود ہی بتاؤ کہ تم ایسا کام کر سکتی ہو. وہ کہنے لگی, ہرگز نہیں. تو پھر وہ کہنے لگے, آپ دیکھیں کتنی بہترین بات کہی ہے وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ پھر صدیق کی بیٹی اور نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے زیادہ بڑھ کر پاک صاف اور طاہر اور مطہر ہیں, ان کی نسبت ایسا بے وجہ گمان کیوں کیا جائے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر صفوان کی جگہ میں خود ہوتا تو ایسا خیال تک نہ کر سکتا تھا, اور صفوان تو مجھ سے بہتر مسلمان ہے. اور اکثر مسلمانوں کی فکر اور سوچ کا یہی انداز تھا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے بات, کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ کوئی اسکینڈل پیش آئے تو اس کو آپ اپنی جگہ رکھ کر دیکھیں, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ میں اس جگہ ہوتی اور لوگ میرے بارے میں اس طرح سے چرچا کرتے تو میرے دل پر کیا گزرتی. تو جب اپنے آپ پر رکھ کر دیکھیں گے نا تو خود بخود سامنے والا ہم کو بے قصور نظر آئے گا اور اس طرح کی باتیں عام ہی نہیں ہوگی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی اسی وقت کیوں نہ مومن عورتوں اور مومن مردوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا. اور یہاں پر دیکھیں اپنے آپ سے بات کی جا رہی ہے, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے تعلق سے نیک گمان کیا بلکہ بھی انفسہم خیرم وقالو ھذا افق مبین, کہ کیوں نہ اپنے نفس سے نیک گمان کیا اور کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے. تو یعنی ایک بہت ہی بہترین تعلیم دی جا رہی ہے. تو اپنی ملت یا اپنے معاشرے کے لوگوں سے نیک گمان کیوں نہ کیا, دونوں معنی اس کے بیان ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ سے, کیونکہ تم بھی تو ایک معاشرے کا حصہ ہو. آج اگر یہ بات کسی اور کے تعلق سے کی جا رہی ہے تو کل وہی لوگ تمہارے تعلق سے بھی یہ بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو واقعہ پیش آیا جو کہ صفوان بن معطل اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تھا, تو یہ تم خود سوچو کہ اگر تم اس جگہ ہوتے تو تم کیا کرتے, کیا ایسا ہو سکتا تھا بھلا. اور اگر اتفاقات ایسے ہو بھی جاتے ہیں مثال کے طور پر کہ کبھی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں کہ کبھی کوئی راستے میں گر گیا, کوئی راستے میں ٹھہر گیا, کسی کو کوئی تکلیف پیش آ گئی, بس خراب ہو گئی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ واپس آ سکتا ہے, تو اس کے تعلق سے تم غلط بات ہی کیوں سوچتے ہو, اتفاقات بھی تو ہو سکتے ہیں نا. تو اگر اتفاقات ایسے ہو بھی جائیں تو ضروری نہیں کہ تم غلط بات ہی سوچو کہ خدا نخواستہ کوئی غلط کام ہی ہوا ہے, کوئی گناہ ہی ہوا ہے, ایسا تو کئی دفعہ پیش آ سکتا ہے. اور پھر تم خود یہ سوچو کہ تمہاری بیوی, تمہاری بیٹی, تمہاری بہن بھی ہو سکتی تھی اس جگہ, تو کیا تم اس کے تعلق سے ایسی بات کہتے یا سوچ سکتے تھے؟ تو کیوں نہ اپنے آپ سے نیک گمان کیا. تو ہر مسلمان کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ سنا فوراً کہہ دینا چاہیے تھا کہ تو جھوٹ اور بہتان ہے, افترا ہے. تو یہ بات ہم اپنے معاشرے کے لیے لازم و ملزم کر لیں کہ آج بھی اس طرح کے اگر اسکینڈلز عام ہوتے ہیں یا آپ کے سامنے کوئی ذکر کرتا تو پہلا جملہ آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اس آیت کی روح سے بتائیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کے محلے, آپ کے آس پاس, آس پڑوس کے یا آپ کے رشتے داروں میں سے کسی کے تعلق سے ایسی بات کہتے کہ فلاں کا فلاں سے تعلق ہے, تو آپ سب سے پہلا جملہ کیا کہیں گی؟ آپ بتائیے, اسی آیت کو سامنے رکھ کر بتائیے. آپ یہی کہیں گی نا, استغفر اللہ, یہ تو جھوٹ ہے اور بہتان ہے اور الزام ہے, ہمیں اس میں انوالو نہیں ہونا ہے. تو یہ تو کوئی عام مسلمان کی بات ہی نہیں تھی, یہاں تو معاملہ تھا ابوبکر صدیق کا اور ابوبکر صدیق کی بیٹی کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا. ہم سب جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق سب سے افضل انسان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, یعنی آپ کا مقام دیکھیں, اللہ کے رسول کا مقام آپ دیکھیں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی ایسی خاتون آ سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پاک اور پاکیزہ تھے, تو آپ کی بیویاں بھی سب پاک اور پاکیزہ تھیں, ماشاءاللہ سب امہات المومنین تھیں, اسی لیے تو ان کو امت کی مائیں قرار دیا گیا. ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ زبانیں کیسی آگے بات کو پھیلاتی رہیں, تم نے اس بہتان کو سنتے ہی کیوں نہ کہا کہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے, یہ غلط بات ہے. تو یہ زبان وہیں بند کر دینی چاہیے تھی, معاشرے میں ایسی باتوں کو رواج دینا ہی نہیں چاہیے, اسی کی وجہ سے بے حیائی اور مزید بڑھتی رہتی ہے اور پھیلتی رہتی ہے. تو لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ صریح بہتان ہے, افکم مبین ہے, کھلم کھلا بہتان ہے یہ, اور واضح بہتان ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ ایک غلط الزام لگایا گیا ہے. لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ ہم الکاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افدتم فیہ عذاب عظیم. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے, اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا, تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی. جیسے کہ آیت نمبر 13, 14, 15, ان سب کو سامنے رکھ کر ہمیں کیا بات محسوس ہوتی ہے اور یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے خیر کس طرح ثابت ہوا؟ مسلمانوں کی سوسائٹی میں مسلمانوں کو کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، ان سب کی بھی ہدایت دی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران ہم کو مسلمانوں کا اعلی اخلاق نظر آیا، جیسے کہ خود زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان سب نے کسی نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، کیونکہ کچھ چیز تھی ہی نہیں تو کیا کہتے۔ لیکن ہو سکتا ہے انسان کبھی کبھار بعض اوقات اپنے کسی ذاتی مفاد کی بنا پر، یا ایک جو کمپٹیشن چلتا رہتا ہے اس کی بنا پر، کبھی بعض اوقات اپنے نفس کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہیں کہی، اور اگر وہ کہتے تو جھوٹ ہی ہوتا، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات ہمیں یہی نظر آتی کہ یہی وہ صحابہ کرام تھے جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ شکار ہو بھی گئے منافقین کا، لیکن دیکھیں انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا اور ان کو وہیں سزا بھی دے دی گئی، لہذا وہ پاک بھی ہو گئے۔ اور اس واقعے سے دراصل مسلمانوں کا ایک طرح سے امتحان ہو گیا، منافقین کھل کر سامنے آ گئے، اور منافقین کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر انہیں کمزور کر دیا جائے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی، مسلمان ایک دوسرے سے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ جو اس صدمے سے بہت زیادہ متاثر تھے، جب یہ وحی الہی نازل ہوئی تو یہ وحی الہی ان کے لیے تسلی اور خوشی کا باعث بن گئی، اور جب وحی ختم ہوئی تو آپ خود دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی وجہ سے ہنس رہے تھے، یعنی آپ خود جو ایک مہینے سے اتنے پریشانی کا شکار تھے تو آپ کس طرح سے ریلیکس ہوئے الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین، ان کا بھی خوشی کا انداز آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ پہلے شکریہ ادا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خوشی کی تو کچھ انتہا ہی نہ تھی، جن کو یہ وہم گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی برات میں یہ 10 آیات نازل فرمائے گا جو تا قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی، اور آئندہ سے ان کا لقب پھر صدیقہ پڑ گیا۔ پھر ایک اور اہم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو ایسی الحمدللہ ہدایات دی گئیں، ایسے تعلیمات دی گئیں کہ جس پر عمل کر کے مسلمان ہمیشہ ایسے فتنوں سے، ایسی باتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، یا اگر سوسائٹی میں کسی کی طرف سے کچھ فتنہ پرور لوگوں کی طرف سے، کچھ منافقین قسم کے لوگوں کی طرف سے اگر ایسی کچھ شر پھیلانے کی کوشش کی بھی گئی، تو اگر مسلمان ان تعلیمات پر عمل کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے، بدگمانی کی بجائے اچھا گمان رکھیں گے، اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچیں گے، تو خود بخود یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور ایک اہم بات کہ جب اس بہتان کا چرچا ہونے لگے، یعنی اس طرح کے بہتان کا چرچا ہونے لگے، تو اس وقت مسلمانوں کو اپنے لوگوں کے تعلق سے خیر کا گمان رکھنا چاہیے، نہ کہ بدگمانی کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں زیادہ تر پرابلم کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو بھی سنی سنائی باتیں ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں، کان بند کر کے، آنکھیں بند کر کے، اور ہم اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچیں تو کبھی بھی ایسی بدگمانی ہمارے ذہن میں نہ آئے، یا ایسا برا خیال ہمارے ذہن میں نہ آئے، جیسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ صفوان بن معطل مجھ سے اچھا ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ تم سے اچھی، یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ بیوی سے اچھی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کا قانونی پہلو تو یہ تھا، جیسے آیت میں بتایا گیا کہ وہ لوگ چار گواہ کیوں نہ لائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چار گواہ لانے سے بات سچی ہو جاتی تھی، نہیں، بات تو بہت ہی بڑی جھوٹی تھی، وہ افک کہا گیا اس کو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہاں پر معاملہ کوئی عام خاتون کا نہیں تھا، معاملہ دراصل یہاں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی، کوئی عام شخص کی بیوی نہ تھی، نہ کوئی عام خاتون تھی۔ امہات المومنین دراصل مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور ہر پکا مسلمان جو بھی ایمان رکھتا ہے وہ ان کو اپنی ماں ہی سمجھتا ہے، اور امہات المومنین بھی تمام امت کے لوگوں کو اپنی اولاد ہی سمجھتی تھی، اس سینس میں کہ یعنی یہ نہیں کہ وہ ان کی سگی اولاد تھی، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ تمہاری مائیں ہیں، تو ہم کلام ہوتے ہوئے اگر وہ صحابہ کرام سے ہم کلام ہوتی تھیں تو وہ اس بات کو اپنے خود کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ دیا تھا وہ اس بات کا خیال رکھتی تھیں، خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کئی بعد میں تابعین بڑے بڑے تابعین جو اسکالرز تھے جب وہ پوچھنے آتے تھے مسئلہ، بعض وقت حیض کا مسئلہ یا جنابت کا مسئلہ پوچھنے پر وہ شرما جاتے، جھجک جاتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان سے کہا کہ تم پوچھو مجھ سے جو پوچھنے، میں تمہاری ماں ہوں. تو دیکھیں آپ یہ انداز. تو جو بھی مسلمان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مخاطب ہوتا تھا یا امہات المومنین سے، وہ اس بات کو ذہن میں رکھتا تھا جو پکا اور سچا ایمان والا ہے کہ یہ ہماری مائیں ہیں. تو اسی طرح سے جو صحابی کے ساتھ وہ آئیں، انہوں نے پورے راستے میں کوئی ان سے بات نہیں کی، اور یہ سفر صبح سے لے کر دوپہر تک دن میں ہوتا رہا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھی اور وہ صفان بن معطل آگے آگے خاموش چل رہے تھے، یہاں تک کہ وہ لشکر سے عین دوپہر کی حالت میں آ کر ملے. اب ایسے اس میں وہی بدگمان ہو سکتا ہے جو خود اپنے اندر ایسی کیفیت رکھتا ہو، یعنی جو خود خبیث سوچ رکھنے والا ہو وہی بدگمان ہو سکتا ہے، ورنہ جو سچے مسلمان ہوں گے وہ نہیں ایسا سوچ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور رحمت بتائی، اور وہ فضل اور رحمت کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور خاص طور سے اپنے پیغمبر کو ان حالت میں صبر و استقامت کی جو توفیق بخشی، یہ عام بات نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ ہر کوئی ذہنی پریشان ہوگا، ایک کس طرح سے ماحول بن گیا تھا نا، کس طرح سے معاشرہ وجود میں آ گیا تھا. وہ صحابہ کرام اس قدر خوش تھے کیونکہ ان کو یہ تبدیلی بہت پسند آئی تھی، کیونکہ ان کے فطرت میں نیکی تھی، تو ان کو فوراً انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کی خاطر اپنی جانیں دیں، اپنا مال لگایا. وہ لوگ خود ایک صحیح اچھا اسلامی معاشرہ ڈیولپ کرنا چاہتے تھے. اب عین بیچ میں یہ ایسا واقعہ ہو جانے کی وجہ آپ سب سوچیں کہ کیا ان کی حالت ہوئی ہوگی، کیا نفسیاتی اثر پڑا ہوگا ان پر، اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں بھی مسلمانوں کو صبر کی توفیق دی، استقامت دی، ورنہ ہو سکتا ہے بات بات پر وہیں لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے، ایک دوسرے کو کچھ بھی کہنے کی بنا پر تلواریں باہر آ جاتی. حالانکہ منافقوں نے مسلمانوں پر بہت زبردست وار کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے جوابی طور پر ان سے کوئی اس طرح کا بدلہ نہیں لیا. اگر مسلمان بھی اٹھ کھڑے ہوتے تو ایک جنگ کی حالت مدینہ میں خود پیش آ جاتی تھی. تو لہذا ایک دفعہ ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 12 سے دیکھیے، جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے. اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی. ایک اور لفظ میں آیا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیجئے. آیت نمبر 14 میں افتتم کا لفظ آیا ہے. افتتم، پانی کا اچھل کر باہر نکلنا، بات کا بتنگڑ بنانا. تو یہ جو ہم نے پڑھا نا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. یعنی ایک چھوٹی سی بات کو، یہ جو غلط بات تھی، تم نے اس کو بات کا بتنگڑ بنا دیا، کچھ سے کچھ کر دیا جو کہ تم نے نہیں کرنا چاہیے. یعنی مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا. تو صرف چند ہی مسلمان اس میں گرفتار ہوئے تھے، باقی کوئی اور اس میں الحمدللہ گرفتار نہیں ہوا تھا. تو لہذا تم نے بلا تحقیق جو اس خبر کو، اس افواہ کو آگے پھیلا دیا، تو یہ چیز تمہارے لیے عذاب عظیم کا باعث بن سکتی تھی، کیونکہ یہ افواہ کو پھیلانا، اس کو مشہور کرنا، اس کی تشہیر کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ افتتم کا جو لفظ آیا ہے کہ کسی چیز کا بسہولت جاری ہونا، تو تم نے اس بات کو اتنا آسانی سے ایک دوسرے تک پھیلا دیا، تم نے ذرا بھی غور نہیں کیا کہ تم کیا کام کر رہے ہو. تو افواہ سازی اسلام میں جائز نہیں ہے. اسکینڈلز کو عام کرنا، اسلام اس کو سختی کے ساتھ اس کے بارے میں منع کرتا ہے. اور اگر بر وقت یہ آیت نازل نہ ہوتی تو پھر آپ خود سوچیں کہ کیا معاملہ نکلتا. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ امت کو جو خیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پہنچا، آج امت اس خیر سے محروم رہ جاتی. تقریباً 46 ایئرز تک کے وہ علم اور خیر پھیلاتی نہیں، ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو بہت سارے مسائل کا حل ملا الحمدللہ. فقہ میں ماشاءاللہ وہ ماسٹر تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم پھر مسئلے میں گرفتار ہو جاتے. اور پھر جھوٹ کے بارے میں آئے ہیں نا کہ تمہاری زبان اس بات کو لیتی چلی جا رہی تھی اور وہ لوگ چار گواہ نہیں لائے تو وہی جھوٹے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کتنی مشہور وہ حدیث ہے جس میں ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے آگے بات پہنچا دینا, یعنی محض سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دینا کبیرہ گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے آگے منتقل کر دے. مقدمہ صحیح مسلم. پھر سب سے اہم بات وہاں پر یہ سکھائی جا رہی ہے کہ بدگمانی نہ کی جائے بلکہ حسن ظن رکھا جائے. ایک بہت ہی قیمتی اخلاقی اصول بتایا گیا, اور وہ اخلاقی اصول کیا ہے کہ ہر شخص کو ایک دوسرے کے تعلق سے حسن ظن رکھنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں تقریباً مسائل کی جڑ کیا ہوتی ہے, بدگمانی کہ ہاں فلاں نے ایسا کہا ہوگا, فلاں کے کہنے کی وجہ سے تم ایسا کہہ رہے ہو, یعنی بغیر کسی تحقیق کے دوسرے پر الزام لگا دینا کہ ان کی وجہ سے یہ چیز ہوئی. تو جب تک کہ بات سامنے نہ آئے تب تک کہ ہم کسی کا نام نہیں لے سکتے. اور جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کا جھوٹ ضرور کھل جاتا ہے, حالانکہ اس وقت وہ وقت بہت مشکل سے گزرتا ہے جس پر الزام لگایا گیا ہے, لیکن جو لوگ اس پر صبر کریں پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہترین مقام پر پہنچاتا ہے. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے صبر کیا تھا. دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قرآن میں برات نازل فرمائی. یہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو یہ معاملہ مسلمانوں کے حق میں خیر کیسے ثابت ہوا کہ مسلمانوں نے آزمائش میں صبر کیا اور اس پر اجر کمایا. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوئیں, یعنی قرآن کا حصہ بنی وہ آیتیں, اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا تھا, یعنی اتنا بڑا کام ہوا. منافقین کھل کر سامنے آ گئے, اور کچھ مسلمان جن میں خامیاں تھیں جو ابھی اس قدر آگے نہیں بڑھ سکے تھے اپنی تربیت میں, تو بروقت ان کی اصلاح ہو گئی. پورے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک قانون نازل فرما دیا کہ اگر ایسا کچھ معاملہ ہو تو چار گواہ لاؤ, ورنہ ادروائز بالکل خاموش بیٹھو اور اس بات کو وہیں دفن کر دو. پھر آپس میں سارے مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے, ہر کوئی دوسرے کے تعلق سے حسن ظن قائم رکھے, کسی کے تعلق سے بدگمانی نہ کرے. کیونکہ یہ جب معاملات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپس میں بھی فتنہ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے, اسی لیے اس سے منع کیا گیا ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مومن عورتوں نے کیوں نہ نیک گمان کیا. آگے دیکھیے اسی آیت کو جس میں کہا جا رہا ہے کہ سنتے ہی نیک گمان کرنا چاہیے تھا. آیت نمبر 16, ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا, سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے, اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو, اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. سبحان اللہ. تو مومن مردوں اور عورتوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنے لوگوں سے نیک گمان کریں. تو قاعدہ یہی بنتا ہے کہ مسلم معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ حسن ظن پر ہونی چاہیے, نہ کہ سوء ظن پر. جب تک کہ کوئی ثبوت موجود نہ ہو تو یہ ایک اصول بتا دیا گیا کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے. صرف شبے کی بنیاد پر کوئی شخص مجرم نہیں ہو سکتا, آپ اس پر الزام نہیں لگا سکتے, اور تب تک اس کو سچا ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ کوئی ثبوت نہ مل جائے. اور پھر ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے جو لوگ اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں, سوسائٹی کو خراب کرتے ہیں, اور اسی وقت اس کا سدباب کیا جائے. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ تینوں لوگوں کو جو مستہ بن اساسہ تھے, حسان بن ثابت اور حمنا بن تجاش, ان تینوں کو, کیونکہ یہ مومنین میں سے تھے, ان کی نیتوں پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ ہو سکتا ہے ایک اس وقت کے حالات کے رو میں آ گئے ہوں, دھارے میں آ گئے ہوں, اور ان سے یہ قصور سرزد ہو گیا ہو, لہذا ان تینوں کو ہی حد قذف لگائی گئی 80-80 کوڑوں کی. لیکن عبداللہ بن ابی جو کہ اس پورے واقعے کا افق کا سرغنہ تھا, مین پارٹ جو ادا کر رہا تھا, جس نے الزام لگایا تھا, یا اور بھی دوسرے منافقین، ان کے بارے میں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ ان کو سزا دی گئی، ان کی سزا آخرت پر چھوڑ دی گئی. اور مسلمانوں کا تو معاملہ پھر یہی ہے نا کہ مسلمانوں کو دنیا میں سزا چاہیے تاکہ وہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو پاک اور صاف ہو کر جائیں. تو محض بدزنی کی بنا پر کسی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا اور نہ ہی اس معاملے کو ہوا دی جا سکتی ہے. اور ان ساری باتوں کو، یعنی یہ جو بھی اس سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، ایک دوسرے سے مرد اور عورت کے تعلقات، یہ اسکینڈلز، یہ ساری باتیں، اس کو عام نہ سمجھا جائے. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کسی پر بہتان لگانا، کسی پر تہمت لگانا. اور پھر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آئندہ منافقین کی سازشوں سے مسلمانوں کو الرٹ رہنا چاہیے تاکہ پھر وہ ان کے دھوکے میں نہ آئیں. تو لہٰذا جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو ایک بہتان ہی سمجھتے تھے. اور صرف اپنی بیوی کو ہی نہیں بلکہ صفوان بن معطل کو بھی آپ پاک انسان سمجھتے تھے. دوسری بات، اس قصے کا براہ راست تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، کیونکہ آپ کو بہت صدمہ پہنچا تھا کیونکہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی تھیں، لہٰذا صدمہ بھی آپ کو پہنچتا تھا. اور دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک ادنا سے اشارے سے لوگ آپ کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہو جاتے، اور اسی وقت ایک طرح سے ایک جنگ چھڑ جاتی قومی یا قبائلی. لیکن اللہ کے رسول نے خود اپنی ذات پر یہ صدمہ گوارا کیا، برداشت کیا، لیکن مسلمانوں میں جھگڑا نہیں ہونے دیا. تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ بے چین اور بے قرار رہے، یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا یقینی علم یا غیب کی بات نہیں تھی، غیب کی بات آپ کو معلوم نہیں تھی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات پوچھتے ہی نہ تھے. اور یہ جو دیر ہو رہی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ تھی کہ لوگ آپ کو عالم الغیب نہ سمجھنے لگیں، تو اس لیے وہی نہیں آئی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ کے کہتے ہوئے ہی وہی آ جاتی، یا آپ خود ہی جو کہتے ہیں وہ وہی آتی تھی، ایسا نہیں ہے. وہی سراسر اللہ کی طرف سے تھی، آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. چوتھی بات، اپنے یقین کامل کے باوجود آپ نے اس واقعے کی تردید اس لیے نہیں کی کہ ایک شوہر کی اپنی بیوی کے لیے کی گئی تردید مخالفین کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ وہ تو سیدھا کریں گے اچھا ٹھیک ہے وہ شوہر ہے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی اچھی ہی ہے، لہٰذا آپ نے تردید خود سے نہیں کی. پھر دوسری بات، ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والدین تھے، یعنی ابوبکر صدیق اور ام رومان، ان کو بھی اپنی بیٹی پر یقین تھا، لیکن چونکہ وہ ایک پکے سچے مسلمان تھے اپنی زبان سے خود نہیں کہنا چاہتے تھے، لہذا وہ بھی خاموشی رہے. پھر اسامہ بن زید اور زینب بنت جہش اور بریدہ، ان سب سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تصدیق چاہی تو ان لوگوں نے گواہی جو دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ پاکیزہ ہیں، اور ایسی کوئی بات ہم نے ان میں نہیں دیکھی. تو مسلمان سوسائٹی کو اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، کہ محض سنی سنائی باتوں پر دھیان نہ دیا جائے. پھر ایسی کوئی بھی بات سامنے آئے تو فوراً کہہ دے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم اس معاملے میں خاموشی رہیں تو زیادہ اچھا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بہترین تربیت کی گئی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو یہ معاملہ تمہیں بڑی پریشانی میں ڈال دیتا تھا. اور یہ کس طرح سے بات ہوئی کہ واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل تھا، ورنہ یہ جھٹکا کوئی عام جھٹکا نہیں تھا، کیونکہ بعض جھٹکے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو یا تو ناکام کر دیتے ہیں یا کامیاب کر دیتے ہیں. تو یہ بھی جو واقعہ ہوا اس طرح سے ایک طرح سے مزید مسلمانوں کی اصلاح ہو گئی. تو یہ معمولی واقعہ نہیں تھا، اور یہ واقعہ نے اس وقت تمام مسلمانوں کو جگا دیا، مسلمانوں کو الرٹ کر دیا، کیونکہ بہت ساری ناکامیاں بعض اوقات انسان کے لیے کامیابی کا باعث بن جاتی ہیں، بعض اوقات تھوڑی سی ناراضگی یا جدائی اور زیادہ قریب کر دیتی ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو ہر آزمائش کو ہم یہ نہ سوچے کہ اس میں کوئی خدا نخواستہ ہمارے لیے تکلیف ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مزید قریب کر دینے والی ہوتی ہے آزمائش، اور انسان کو ہر جگہ خیر تلاش کرنا چاہیے. پھر جب بھی ایسی بات سنیں فوراً تردید کر دیں سب سے پہلے. دوسروں کے معاملے میں خاموش رہیں تو زیادہ اچھا ہے، اور صرف خاموشی نہ رہے بلکہ اس کو سپورٹ بھی کریں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچیں کہ آپ کے تعلق سے اگر ایسا کوئی کہتا تو کیا آپ کا خیال تھا. تو مومن کو ہمیشہ، یعنی اس کے ایمان، اس کے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے دور رہے. اور یہ ساری باتیں اس وقت ہی ہوتی ہیں جب انسان بہت زیادہ گپ شپ میں لگا رہتا ہے، بہت زیادہ ملنا ملانا، اور ایک بامقصد چیز کے لیے نہیں ملنا بلکہ بے مقصد کاموں کے لیے ملنا، کہ چلو بس بیٹھ کر وقت گزاری کریں گے.
تو با مقصد ہماری میٹنگز، ملاقات جو بھی ہو با مقصد ہو، بے مقصد نہ ہو، اور صرف شکایتوں کو آگے پہنچانے والے، نہیں ایک دوسرے سے شکایت کرنے والے، ایک دوسرے کے کمپلین کرنے والے ہم نہ بنے. کوئی خیر کے لیے ہم ملیں جب بھی ملیں ایک دوسرے سے، اور اچھی بات کے لیے ہم ملیں کہ اچھی باتوں کی تشہیر ہو، اچھی باتوں کی اشاعت ہو، ایسے اسکینڈلز کو عام نہ کیا جائے. پر کہیں پر بھی اس طرح کی افواہیں جہاں پھیلائی جا رہی ہوں اس کو لائٹ لیں، اور وہیں کا وہیں ان خبروں کو دفن کر دیں، سنی سنائی باتوں کو آگے لے کر نہ جایا جائے. تو یہاں پر بہت ہی بہترین تعلیمات دی گئی ہیں، اور ہم میں سے سب کو ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی کا جو اس وقت کردار نظر آتا ہے، خصوصاً ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس کردار کو ہمیں اپنانا چاہیے، نہ کہ اسکینڈلز کو ہم عام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ واقعی میں اس قدر پاکیزہ معاشرہ ہو کہ جہاں پر ایسی باتوں کو کوئی سپورٹ نہ کرتا ہو، ایسی باتوں میں کوئی انوالو ہونا نہ چاہتا ہو، اور ہر کوئی ایک دوسرے کے تعلق سے حسن ظن رکھتا ہو. انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم